بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. مقدمة المجموع للإمام محي الدين النووي رحمة الله عليه، اس پیارے رسالے کی شرح کا درس جاری ہے. اور ہم بات کر رہے تھے علم کی فضیلت کے تعلق سے، قرآن مجید کی آیات اور بعض احادیث بیان کر رہے تھے، اور ہم پہنچے تھے چوتھی حدیث پر. امام صاحب فرماتے ہیں، وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي رضي الله تعالى عنه، سيدنا سهل بن سعد رضي الله عنه بيان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، فواللہ اللہ تعالیٰ کی قسم، لئن یهدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اللہ کی قسم کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کی وجہ سے کسی شخص کو ہدایت دے دیتا ہے تو وہ آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے. روایہ ہو، یعنی اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، متفق علیہ حدیث ہے. اور حمر النعم سے مراد سرخ اونٹ، اور سرخ اونٹ اس زمانے میں سب سے قیمتی نعمت سمجھی جاتی تھی، سب سے قیمتی مال سمجھا جاتا تھا. انسان اس دنیا میں رزق حلال کماتا رہتا ہے، اور رزق حلال میں فراوانی بھی خیر کا باعث ہے، اور سب سے اچھا رزق جو ہے وہ ہر زمانے میں مختلف ہوتا ہے. اس زمانے میں سرخ اونٹ ہوا کرتے تھے، آج کے زمانے میں کوئی مرسیڈیز کار کہتا ہے، کوئی رولز رائز کار کہتا ہے، کچھ اور کہتا ہے. الغرض یعنی جو قیمتی ترین چیز ہے آپ کے زمانے میں اور ہر زمانے میں، وہ سرخ اونٹ نہیں ہے، وہ مرسیڈیز گاڑی نہیں ہے، وہ رولز رائز گاڑی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی توسط سے، آپ کی وجہ سے ایک شخص کو، صرف کروڑوں میں سے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے ہدایت دے دیتا ہے. آپ ذریعہ بن جاتے ہیں کسی کی ہدایت کے لیے. ہدایت کا معنی ہے کہ کوئی شخص ضلالت اور گمراہی کے راستے کو چھوڑ کر، شرک بدعات اور خرافات اور نافرمانی کے راستے کو چھوڑ کر، توحید سنت اور فرما برداری کے راستے کو اختیار کر دیتا ہے، اسے کہتے ہیں ہدایت. تو اس حدیث کا علم سے کیا تعلق ہے؟ پہلا سوال یہ ہے. اللہ اکبر، دعوت بغیر علم کی ممکن نہیں ہے. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دے رہے ہیں کہ آپ جا کر ان سے بات کریں. اور مزے کی بات دیکھیں آپ کہ پوری حدیث اگر ہم دیکھ لیتے ہیں، بڑے عظیم حدیث ہے. قصہ ہے جنگ خیبر کے موقع پر، تو یہ فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ہدایت، یہ نصیحت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کوئی امن و امان کی حالت میں نہیں تھا، یہ میدان جنگ میں تھا، جنگ خیبر کے موقع پر یہ خوبصورت الفاظ ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنگ خیبر کے موقع پر، یہ جھنڈا کل میں ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالی فتح اور کامیابی لائے گا. وہ ایسا شخص ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر، کتنی خوش قسمت یہ شخص ہے اور یہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہر مسلمان محبت کرتا ہے، نہیں اس میں تو کوئی کمال نہیں ہے نا. مسلمان ہے تو محبت کرنی ہے، فرض ہے ہمارے اوپر. تو کمال کس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسلمان سے محبت کرے، یہ اعزاز ہے، یہ شرف ہے. قال فبات الناس يدوكون ليلتهم ايهم يعطاها، تو لوگ اس رات کو جاگتے رہے بیداری کی حالت میں، اور اس سوچ فکر میں رہے کہ وہ کون سا خوش قسمت شخص ہے جسے یہ جھنڈا دیا جائے گا. جب صبح ہوئی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا این علی بن ابی طالب، علی کہاں ہے اللہ تعالیٰ نے، تو صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے تو اس وقت وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے، یعنی وہ خیمے میں ہیں، جنگ میں تو شریک ہے لیکن اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پر نہیں ہے، کیونکہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے اور وہ آنکھوں کی بیماری اور تکلیف کی وجہ سے یہاں پر حاضر نہ ہو سکے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف بعض صحابہ کو حکم دیا کہ آپ ان کو لے کے آئیں. جب صحابہ کا نام لے کے آئے تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ میں جو تکلیف تھی وہ دیکھی. فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ ودعا له، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب لیا اور اسے علی کی آنکھوں میں ڈال دیا. بصق تھوکنے کو کہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب اپنے منہ سے نکال کے سلام رحمۃ اللہ سن علی کی آنکھوں میں ڈال دیا، اور ان کے لیے دعا بھی کی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. فبرئ، راوی فرماتے ہیں فوراً ان کی آنکھیں تندرست ہو گئیں اور جو بیماری تھی وہ جاتی رہی. حتی کأن لم یکن بہ وجع، یوں لگتا تھا کہ کبھی ان کی آنکھ میں کبھی کوئی تکلیف ہوئی بھی نہیں، نہ کبھی کوئی درد تھا. فأعطاه الراية، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو وہ جھنڈا عطا فرمایا. وہ جھنڈے کا مطلب ہوتا ہے جنگ کا لیڈر. جنگ خیبر کے جو کمان تھی، جو لیڈر تھے سیدنا، ویسے تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے کیونکہ غزوہ تھا، لیکن جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا کہ جو سپہ سالار تھے یا جو جنگ کے قائدین میں تھے، تو یہ علامت ہوتی تھی جھنڈا جو ہے کہ اب جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہے یہ اس میدان میں، جنگ کے میدان میں یہ قائد ہیں. فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انفذ علی رسلک، آپ ان کی طرف جائے اور جلد بازی نہ کریں. علی رسلک، آہستگی سے جائیں. حتی تنزل بساحتهم، یہاں تک کہ آپ میدان جنگ میں ان کے جو میدان ہے وہاں تک پہنچ جاؤ. ثم ادعوهم الى الاسلام، پھر ان کو اسلام کی طرف دعوت دو. وَأَخْبِرُهُمْ بِمَا يَجْبُ عَلَيْهِ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِيهِ، ان کو یہ خبر بھی دو کہ اللہ تعالیٰ کا اس دیر اسلام میں کیا حق ہے، صرف کلمہ نہیں پڑھوانا، یہ بھی سمجھانا ہے کہ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ کلمہ ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے، اس کلمے میں اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے، ان تعبدوہ ولا تشرکو بہ شیئا، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کلمہ پڑھنے کے بعد اے اللہ تعالیٰ میں عہد کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، میں کبھی کسی کو بھی معبود نہیں بناؤں گا، اللہ تعالیٰ کے سوا میرا کوئی بھی معبود نہیں ہے، ایک ہی سچا معبود ہے، ایک ہی ذات عبادت کے لائق وہ ہے اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ نہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ متفق علیہ حدیث میں سید معاذ کی روایت، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے معاذ، کیا تو جانتے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے بندوں پر، اور بندوں کا کیا حق ہے اللہ تعالیٰ پر؟ عرض کرتے ہیں اللہ و رسول اعلم، اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حق اپنے بندوں پر کیا ہے، ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ وہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے، تو یہی مراد ہے اس حدیث میں بھی کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا ہاتھ میں دیا تو ہدایت بھی کی ساتھ، یعنی جا کے کافر کا سر نہیں قلم کرنا، یہ جہاد کا مقصد نہیں ہے، جہاد سے مقصد کیا ہے، جہاد کیوں فرض ہوا ہے، جہاد کیوں مشروع ہوا ہے، جہاد دفع فرض ہے، جہاد طلب جو ہے وہ فرض کفایہ ہے، تو جہاد کی فرضیت، جہاد مشروعیت کیوں ہوئی ہے، کیا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ کافر کو قتل ہی کرنا ہے، اگر وہ نہیں مانتے، ہٹ درمی سے کام لیتے ہیں، دین اسلام کو نہیں قبول کرتے، کلمہ توحید کے سامنے سر جھکا کے جزیہ نہیں دیتے، تب تلوار اٹھائی جاتی ہے، تو اسے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جہاد سے مراد کافر کا قتل کرنا نہیں ہے، جہاد سے مراد دین اسلام کی سر بلندی ہے۔ اچھا، ثم اس پہ ذرا غور کر، ثم ادعوهم الى الاسلام، اسلام کی طرف دعوت دے، ٹھیک، واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، یہ قید کیوں لگائی، یہ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں، یعنی غور فکر کرنے کی بات ہے کہ نہیں، آج کتنی جماعتیں ہیں دنیا میں، یا کتنے لوگ ہیں جو دعوت کا کام کرتے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلان شخص نے تو سینکڑوں لوگوں کو، ہزاروں لوگوں کو مسلمان بنایا ہے، تم لوگوں نے کیا کیا ہے، بات یہ نہیں کہ کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، بات یہ ہے کہ کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حق سمجھایا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا حق کیا باقی رہتا ہے، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، ہندو تھے، ہندو سے بریلوی بن گئے ہیں، قبر پرستی ہو رہی ہے، بت کی جگہ قبر آ گئی ہے، کیا فرق پڑا ہے، کوئی فرق ہے، تو کلمہ کیا پڑھا ہے پھر، اب کیا سمجھتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے لا الہ الا اللہ بس یہ کافی ہے، یہ لا الہ الا اللہ اب مجھ سے تقاضا کرتا ہے کہ اب مجھ پہ عمل بھی کرو، عمل کیسے کرے بغیر علم کے ممکن ہے، اور علم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے دین اسلام میں، ہندوازم میں کیا حق اللہ تعالیٰ کا، کوئی ہے، کوئی بھی نہیں ہے، یہودیت میں کوئی اللہ تعالیٰ کا حق باقی ہے، کیا خیال ہے، یہ ماننے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یہ تو یہودی بھی کہتے ہیں ہندو بھی کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے پھر، نہ تو ہندو کو نے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا، نہ یہودیوں نے کیا، نہ نصارہ نے کیا، تو پھر کس نے کرنا ہے، ہم نے کرنا ہے کہ نہیں، کیا خیال ہے، وہ کیسا مسلمان ہے جو کلمہ بھی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کا حق بھی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے، کیا خیال ہے، مصیبت ہے کہ نہیں، واللہ بہت بڑی مصیبت ہے امت پر آج کہ یہ انسان، یہ مسلمان جانور کے حقوق بھی جانتا ہے، صرف انسانوں کے حقوق نہیں جانوروں کے حقوق بھی جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے ابھی تک نہ جان سکا، ہے شرم کی بات کہ نہیں، تو کیسے پتا چلے گا، کون بتائے گا، عوام الناس کو کون بتائے گا، کہ صرف زبان سے کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کلمے میں اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے؟ لا الہ الا اللہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے؟ اگر جاننے والے نہیں لوگوں کو سمجھائیں گے تو پھر کون سمجھائے گا، کون بتائے گا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پھر آخری لفظ ہیں، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. یہ آخری الفاظ حدیث کے، خوبصورت حدیث ہے، عظیم حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فرمان خوبصورت ہیں، کوئی شک نہیں ہے اس میں، لیکن اگر آپ اس میں دیکھیں ایک جملے سے بڑھ کر دوسرا جملہ ہے، نور اعلی نور جیسے کہتے ہیں. اور اس ایک حدیث میں اہل باطل کے، اہل بدعت کے تقریباً سارے یا اکثر گروہوں کا رد ہے. صوفی ہیں، اشعری ہیں، ماتریدی ہیں، معتزلی ہیں، جہمی ہیں، رافضی ہیں، خوارج ہیں. کون سا گروہ رہ گیا؟ کوئی رہ گیا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جبری ہیں، مرجی ہیں، یہ بھی ان کے اندر شامل ہیں ان میں، لیکن پھر میں نے تفصیل سے ان سب گروہوں کے رد اس ایک حدیث میں موجود ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس وقت بیان کروں، نیٹ پہ موجود ہے میرا خیال ہے، جمعہ کے خطبے میں بھی ہے. جمعہ کے خطبہ میرا خیال ہے اس پہ ایک حدیث پہ ہے پورا، کہ ایک حدیث میں اہل باطل کا رد یا اہل بدعت کا رد. اگر آپ جمعہ خطبہ سن لیں تو آپ کو انشاءاللہ ایک ایک لفظ میں، ایک ایک جملے میں آپ کو وہ رد کیوں ہے اور کیسے یہ فائدہ کیا گیا انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. جمعہ کا پورا خطبہ اس میں آپ اگر ویب سائٹ پہ جائیں تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. حدیث نمبر 5، ہم علم کی فضیلت کے تعلق سے بات کر رہے ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من دعا الى ہدى کان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. سے مسلم میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بھی ہدایت کی طرف بلاتا ہے، ہدایت جان لے، قال اللہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفهم السلف الصالح، یہ ہدایت کا راستہ ہے. قرآن مجید ہدایت ہے، صحیح حدیث ہدایت ہے، دونوں کو ملا کے ایک چیز باقی رہتی ہے، صحیح سمجھ. قرآن اور سنت کی روشنی میں قرآن، صحیح حدیث اور صحابہ کرم سلف کی سمجھ ہی کا نام ہدایت ہے. اہدنا الصراط المستقیم کافی ہے اتنا نہیں، صراط الذین انعمت علیہم کیوں قید لگائی ہے؟ کیونکہ ہر صراط مستقیم نہیں ہوتا، ہدایت کا راستہ نہیں ہوتا جب تک کہ یہ جان نہ لیا جائے کہ اس راستے پر چلنے والے کون ہیں اور کیسے لوگ ہیں. ہمیں اتباع کرنی ہے، ابتداء نہیں کرنی. اپنی مرضی سے اس دین کو نہیں سمجھ سکتے، اپنی مرضی سے تلاش کریں گے صراط مستقیم کو تو گمراہ ضرور ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل کے حوالے نہیں کیا، خوابوں کے حوالے نہیں کیا، کشف یا وجد کے حوالے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ وحی کی اتباع کرو، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے اسی کی اتباع کرو. اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا ہے؟ وانزل علیک الکتاب والحکمہ. ذیلہ سورۃ النساء نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل فرمایا کتاب اور حکمت، قرآن اور صحیح حدیث. سمجھنا کیسے ہے؟ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ روشنی کی سمجھ کے مطابق. ومن يشاقق الرسول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. دیکھیں نا، قید دیکھیں، مشاقت ہوئی، اختلاف، شدید اختلاف ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف ہوا. کوئی سوچ سکتا ہے کہ کوئی شخص، کوئی مسلمان اپنے پیارے نبی کی مخالفت بھی کرتا ہے؟ من بعد ما تبين له الهدى، اس کے بعد بھی ہدایت کا راستہ بھی دکھا دیا جائے؟ سبحان اللہ. لیکن ہدایت کا راستہ دیکھنے کے بعد ہدایت پر کیوں قائم نہیں ہو سکا؟ واتبع غير سبيل المؤمنين. غلطی کہاں پہ ہوئی؟ مومنوں کے راستے کی اتباع نہیں کی، غیر کی اتباع کی. واضح راستہ ہے، آسان راستہ ہے، روشن راستہ ہے، اس کو چھوڑ کے دھتکار کی تاریکیوں میں بھٹکنا چاہتا ہے، غیروں کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے. کوئی عقل کا راستہ، کوئی کشف کا راستہ، کوئی وجد کا راستہ، کوئی ذوق کا راستہ، کوئی تصوف کا راستہ، کوئی رافضیت کا راستہ، کوئی بدعت کا راستہ، کوئی بھی راستہ. نتیجہ کیا نکلا؟ نولیہ ما تولیٰ، جو راستہ وہ چاہتا ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہے، کان دیے ہیں، دل دیا سمجھنے کے لیے، ہر صلاحیت دی ہے. کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے، میرے اندر کوئی نقص ہے، کوئی کمزوری، میں پاگل تھا. پاگل غیر مکلف ہے، پاگل غیر مکلف، بچہ غیر مکلف ہے. اس پر سے تکلیف کی قلم اٹھا دی گئی ہے. رفع القلم عن ثلاث، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو پاگل نہیں ہے، جو بچہ نہیں ہے، اس کو شرم نہیں آتی کہ وہ مشقت کرتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہدایت کے راستے کو دیکھنے کے بعد، جاننے کے بعد اسے چھوڑ دیتا ہے اور دوسرے تیسرے راستے اختیار کرتا ہے. کیا عذر ہے؟ بتاؤ کیا عذر ہے؟ امام صاحب کا قول ہے، کسی نے کہا کہ ایک امام کی تقلید کرو، باقی سب کو چھوڑ دو. ایک آیت، ایک حدیث، کوئی قول ہے سلف کا؟ تو پھر کیا باقی رہتا ہے؟ کیا عذر ہے تمہارے پاس؟ جو چاہتے ہو اللہ تعالیٰ اسے پہ چلنے کی توفیق تمہیں ضرور دے گا. اور دو قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے. ایک لوگوں کے لیے تو اس لیے ڈھیل ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں واپس آنا نہیں ہے، تو ڈھیل اس لیے ہے کہ اسی عذاب میں، اسی غلط راستے میں، گمراہی کے راستے بھٹکتے رہے، انہی پر ان لوگوں کی موت ہو. اور دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے تاکہ عقل کریں، سمجھ لیں، توبہ کر لیں. لیکن ہمیں نہیں پتا ہم کہاں پہ ہیں، ہمیں پتا ہے؟ اس لیے ابھی وقت ہے کہ آپ صحیح راستے کو جان لیں. اگر ابھی تک صحیح راستہ نہیں اختیار کیا، ہم نہیں جانتے نعوذ باللہ کہ ہماری قسمت میں کیا ہے اور ہم کیسے تھے، ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن یہ تو ہم جانتے ہیں کہ حق راستے سے اپنانا چاہیے، سبھی المؤمنین کو اپنانا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے اور فوراً اپنانا چاہیے، ورنہ باقی عذر رہنے والا نہیں ہے. اور یاد رکھیں، جس کی عمر لمبی ہوئی گمراہی میں، وہ اس شخص سے زیادہ عذاب میں اور تکلیف میں ہے جس کی عمر کم ہوئی گمراہی میں. ایک ایک لمحے کا حساب ہم نے دینا ہے زندگی کے، دنیا میں. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے بھی ہدایت کی طرف بلایا، كان له من الاجر مثل اجر من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. سبحان اللہ، جس کو بھی ہدایت کی طرف بلایا ہے اور جس نے بھی آپ کی اس ہدایت کے راستے کو اپنایا ہے، جو جس نے آپ سے سنا ہے اور اس ہدایت کے راستے پر چلنا اس نے شروع کیا ہے، اس کو تو اجر ملے گا اور آپ کو بھی اجر ملے گا، اور کوئی بھی کمی کسی ایک اجر میں ہوگی بھی نہیں. یعنی جتنی نمازیں وہ پڑھ رہا ہے، اس کو تو اجر نمازوں کا ملے گا، لیکن اس کی نمازوں کا اجر آپ کو بھی ملے گا. والدین کا نافرمان ہے، آپ کے دو لفظوں سے وہ فرما بردار بن گیا والدین کا. والدین کی فرما برداری عبادت ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، باعث ثواب عمل ہے، اس کو تو اجر ملے گا ضرور، کیونکہ اس نے ہدایت کا راستہ اپنایا ہے. لیکن جس کی وجہ سے اس نے ہدایت کا راستہ اپنایا ہے، اس کو بھی اس کا اجر ملے گا، اور دونوں کے اجر میں کمی ہوگی بھی نہیں. ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، تاکہ کچھ ایسے نہ سمجھے اجر تو ایک ہی ہے، اگر اس کو ملے گا تو آدھا آدھا ہو جائے گا، پھر نہیں آدھا نہیں ہوگا. اس کو پورا اجر نیک عمل صالح کا ملے گا، اور جس نے بھی اسے اس راستے کی طرف بلایا ہے، اس کو بھی اتنا اجر ملے گا، اور دونوں کے اجر میں، کسی کے اجر میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی. جب اللہ تعالیٰ دینے کو آتا ہے یرزق من یشاء بغیر حساب. اور جس نے توحید کی طرف بلایا ہے, کیا خیال ہے, جتنی اس کے نیک اور صالح اعمال تھے نا سب اکارت تھے. جو شرک کرتا ہے یا بدعہ میں کفر کرتا ہے, اس کی نماز, روزے, حج, زکات, صدقات, خیرات, ودائع, فرما برداری, جو بھی نیک اعمال ہیں, نیک ہوتے ہیں, صالح ہوتے ہیں, نہیں ہوتے. لئن اشرکت لیحبطن عملک, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرک کے ساتھ عمل اکارت ہو جاتے ہیں, باقی نہیں رہتے. اب اگر آپ کی وجہ سے, آپ کی دعوت سے ہدایت کی طرف لوگ واپس آتے ہیں اور ہدایت کے راستے کو اپنا لیتے ہیں, ان کے جتنے بھی اجر ملے گا ان لوگوں کو جو توحید کو سمجھ لیتے ہیں, توحید پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے یہ برے اعمال بھی اچھے اعمال میں بدل ڈالے گا. برے اعمال بھی اچھے بدل ڈالے گا, اور جو بھی عبادات اکارت ہو گئی وہ سارے کے سارے عبادات پہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ثواب دے گا. کس کو دے گا؟ ایک کو دے گا. سبحان اللہ. چلو ایک نے تو کیا ہے, توبہ بھی کی ہے اور ہدایت کا راستہ بھی اپنایا ہے, توحید کا راستہ بھی اپنایا, اس کو تو ملا, دوسرے کو کیوں ملے گا؟ من دعا الی, اللہ اکبر, کیونکہ اس نے اسے بلایا ہے, دعوت دی ہے, وقت لگایا ہے علم حاصل کرنے میں, اس کی تعلیم میں, سمجھنے میں, صبر کرنے میں. اللہ تعالیٰ کسی کا کوئی عمل ضائع نہیں کرتا. جس نے اللہ کے لیے کچھ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے کرنے سے بھی زیادہ دیتا ہے. اب اس سے زیادہ ہے کہ نہیں؟ اس نے کیا کیا ہے؟ ایک شخص کو توحید کی طرف بلایا ہے اور اتنی انعامات اور اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم, لا الہ الا اللہ. اچھا یہ تو ایک تھا, دوسری طرف بڑی مصیبت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. ومن دعا الى ضلالۃ, اور جو گمراہی کی طرف بلاتا ہے. کیا ایسے لوگ بھی ہیں؟ چلو ہدایت کی طرف بلانے والے تو سمجھ آتی ہے بات, کیا گمراہی کی طرف والے بھی کوئی لوگ ہیں دنیا میں جو بلاتے ہیں گمراہی کی طرف؟ جی ہاں بالکل ہیں. دو قسم کے لوگ ہیں, ایک وہ لوگ جو جانتے گمراہی کو گمراہی ہے اور لوگوں کو جان بوجھ کے گمراہ کرنا چاہتے ہیں, یہود ہے, نصارہ ہے, قادیانی ہے, یا ان جیسے دوسرے لوگ ہیں جو خود تو اس دنیا میں ناکام ہوئے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں کامیاب ہو کے جا اس دنیا سے جائیں. اور دوسرے قسم کے لوگ جو گمراہی کو گمراہی نہیں سمجھتے, ہدایت سمجھتے ہیں, ان کے نزدیک وہ حق پر ہیں اور وہ اپنی اس گمراہی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں حق سمجھتے ہوئے. حق کیوں سمجھتے ہیں باطل کو, گمراہی کو ہدایت کیوں سمجھتے ہیں؟ کم علمی کی وجہ سے, جہالت ہے. اگرچہ ان کے پاس بھی علماء ہے لیکن وہ کون سا عالم ہے مجھے بتائے؟ کیا اسے بھی عالم کہا جاتا ہے؟ حقیقتاً لفظی عالم نہیں, حقیقتاً جو اللہ تک معرفت نہ جانے, حق المعرفہ, جو توحید کو نہ جانے, جو سنت کو نہ جانے, جو شرک کی طرف دعوت دیتے, بدعت کی طرف دعوت دیتے, وہ عالم ہوتا ہے کیا؟ تو ایسے لوگ جہل مرکب کا شکار ہے. جب جہل مرکب کا شکار ہوئے تو پھر گمراہ ہدایت ہوئی کہ نہ ہوئی, باطل حق ہوا کہ نہ ہوا, کیا خیال ہے؟ ان کے نزدیک جب جہل مرکب ہے تو پھر جو حق ہے ان کو باطل نظر آتا ہے, جو باطل ان کو حق نظر آتا ہے. اس لیے اب عجب بات دیکھیں آپ, کے شرک توحید کیسے بن سکتا ہے بھائی؟ اچھا صوفیوں کے نزدیک جانتے موحد کون ہے؟ سبحان اللہ, دیکھیں ذرا, حمک اللہ, لفظ ایک ہی موحد, ایک لفظ ہے نا. ہمارے نزدیک موحد کون ہے؟ جو توحید پہ عمل کرنے والا ہے. توحید کا کیا معنی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا ہے اپنے دل سے یقین کے ساتھ, ربوبیت میں، الوہیت میں، عبادت میں، اسماء و صفات میں، یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں نا. صوفی کو نزدیک موحد کون ہے؟ وحدت الوجود کا قائل. ایک لفظ مفہوم کیوں بدل گئے؟ اسے کہتے جہل مرکب. قرآن اور سنت پہ اب ذرا اب ظاہر کو لے لیں، جو غور فکر نہیں کر سکتے غور فکر نہ کریں. سیدھی سیدھے سادے الفاظ ہیں، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کہاں وحدت الوجود دکھائے مجھے. اس آیت کو آپ جیسے ہی پڑھنا چاہے پڑھے، واللہ کہیں سے بھی آپ کو نظر نہیں آتا، بلکہ وحدت الوجود کا واضح رد ہے اس آیت، اس سورت کریمہ میں. اس کی سورت کا نام کیا جانتے ہیں؟ اچھا، اخلاص کیوں ہے اس کا نام؟ خالص اللہ کے لیے، سب کے لیے نہیں ہے. سب کے لیے ہوتا تو پھر سب مکس ہوتا نا. وحدت الوجود میں کیا ہے؟ سب موجود ایک ہی ہے، ایسا ہے نا. اچھا، عام صورت دیکھیں پورے قرآن مجید کی، ایک 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 یہ بھی علمی بات ہے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ سورت کا نام اس سورت کے اندر کسی لفظ کے مطابق ہوتا ہے. نہیں، سورہ بقرہ، بقرہ کا ذکر ہے کہ نہیں؟ آل عمران، نساء، ٹھیک ہے، مائدہ، مائدہ کا ذکر ہے کہ نہیں؟ اچھا، الفلق، الناس، الکوثر، سورت الاخلاص، اخلاص کا ذکر ہے سورت میں؟ کیا خیال ہے؟ لفظ اخلاص موجود ہے، یہ ہٹکے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ خالصتاً اللہ تعالیٰ ہی کے لیے یہ صورت ہے، صرف اللہ ہی کا ذکر ہے. نہ نماز، نہ روزہ، نہ کوئی حسن اخلاق، کوئی بھی چیز نہیں ہے. مخلوقات میں سے کسی کا ذکر ہے؟ کسی کا ذکر نہیں ہے. یہ صورت سب پڑھتے ہیں، جاہل بھی پڑھتے، عالم بھی پڑھتے. جو نماز پڑھتے ہیں یہ صورت ضرور پڑھتے ہیں، کم سے کم. یہ کم سے کم وہ صورت جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور کثرت سے پڑھی جاتی ہے. تو کہاں سے وحدت الوجود کی بات ہے؟ سورت الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، پہلی آیت ہی سورہ فاتحہ کی وحدت الوجود کا واضح رد ہے. ایک رب ہے اور ایک عالمین ہے، دونوں کیسے ایک ہیں بھائی؟ کیا خیال ہے؟ لیکن جو سمجھنا نہیں چاہتے اسے کیا سمجھائیں گے آپ؟ کسی کے سینے میں گھس کے کسی کے دل کو تبدیل کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ دلوں کی ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مسکین، حقیر، فقیر کیا کر سکتے ہیں؟ علم حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے لوگوں کو راہ راست کی طرف بلا سکتے ہیں. ہدایت الدلال والارشاد جسے کہتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں اللہ کی توفیق سے. اور دوسرے قسم کے لوگ جو لوگوں کو بلاتے گمراہ کی طرف، کان علیہ من الاثم لا حول ولا قوۃ الا بالله، بڑی مصیبت ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون، اس پر گناہ ہوں گے. کس پر؟ داعی پر، جو گمراہ کی طرف بلا رہا ہے. مثل آثام من تبعہم، ان لوگوں کے گناہوں کے برابر جو اس کی اس گمراہی میں اتباع کرتے ہیں. لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، دونوں میں سے کسی کے بھی گناہ کم نہیں ہوں گے. نہ داعی کے گناہ کم ہوں گے اور نہ مدعو کے گناہ کم ہوں گے جسے بلایا گیا ہے. کتنی بڑی مصیبت ہے. اور واللہ مجھے بعض اوقات بہت دکھ بھی ہوتا ہے، غصہ بھی آتا ہے کہ بعض لوگ کتنی محنت کر رہے ہیں لوگوں کو حق کی طرف بلانے کے لیے، بڑی محنت کر رہے ہیں، لیکن عجب بات ہے خود حق کو ابھی تک سمجھ نہیں سکے. ہر بندے دعویٰ کرتے ہیں میں حق کی طرف بلا رہا ہوں، حق کی طرف بلا رہا ہوں، اور اتنی بڑی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں نا، واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے. اتنی بڑی غلطی کیسے ہو رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جب غلطی کی بات ہم کر رہے ہیں یاد رکھیں، ہدایت نہیں تو پھر گمراہی ہے، حق نہیں تو پھر باطل ہے. جب آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں اور آپ باطل کو حق سمجھ بیٹھتے ہیں تو آپ کی جو دعوت ہے حق تنگ کسی کی طرف ہے؟ باطل کی طرف ہے، گمراہی کی طرف، حق کی طرف نہیں ہے، کیونکہ حقیقت ہی کچھ اور ہے. اب حق حق کا رٹا تو لگایا ہوا ہے سب نے، لیکن حق ہوئے کیا سمجھا ہے کسی نے؟ اور اگر توحید حق نہیں ہے، مجھے بتائے پورے کائنات میں پوری میں، تو حق پھر ہے کیا؟ کچھ اور باقی ہے؟ اگر توحید حق نہیں ہے، اتباع سنت حق نہیں ہے، تو پوری دنیا میں حق باقی رہتا کیا ہے پھر؟ اور جس نے بھی توحید اور سنت کو نہیں سمجھا واللہ وہ دعوت کے لائق ہی نہیں ہے. وہ گھر میں بیٹھے اس کے لیے واللہ بہتر ہے اس کے لیے. اگر دعوت کے لیے نکلنا ہے, آپ کے اندر اتنا حوصلہ اور ہمت ہے, تو پھر پہلی سیڑھی ہے علم, توحید کا علم, صحیح عقیدے کا علم, صحیح منہج کا علم, قرآن اور صحیح حدیث کی صحیح سمجھ کا علم. اگر یہاں سے آپ نے ابتدا کی ہے, واللہ انتہا میں کامیابی ہی کامیابی ہے. اگر آپ کی ابتدا ہی علم سے دوری ہے, جہالت ہے, گمراہیاں ہیں, تاریکیاں ہیں, تو پھر انتہا کہاں پہ ہوگی؟ کیا خیال ہے؟ جس کی ابتدائی بری ہو, غلط ہو, اس کی انتہا صحیح ہو سکتی ہے؟ ہماری یہی گزارش رہتی ہے ہمیشہ. کئی لوگ ہیں جو پرسنل لیول پہ دعوت کا کام کریں, پوری دنیا میں مشہور دعوت ہے ان کی. دعوت کی شہرت سے کوئی شخص کامیاب نہیں ہو جاتا. بعض جماعتیں بڑی مشہور ہیں, بڑا کام کر دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں, دنیا میں پھیلنا کام نہیں آتا. کام کیا آئے گا؟ یہ من دعا الى ہدن. اور ناکامی کیا ہے؟ من دعا الى ضلالہ. ہدایت کی طرف کون بلاتا ہے؟ جو علم کی بنیاد پر بلاتا ہے. قل هذه سبيل ادعو الى الله على بصیرہ. جو بصیرت پر بلاتا ہے وہ متبع رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے میدان میں, اور ہر میدان میں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع صرف ایک میدان میں نہیں ہوتی, پوری شریعت میں ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب علم کی بنیاد پر دعوت دیتا ہے, تو پھر ایسے خیر اور ہدایت کے راستے کھل جاتے ہیں, تو داعی کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے کہ وہ پوری دنیا میں اس دعوت کو پھیلا دے. ابتدا اپنے آپ سے کرنا ہے, اپنے قریبوں سے کرنا ہے. پھر یہ کہاں تک جاتی ہے, کیسے جاتی ہے, آپ کو اس کی خبر تک نہیں رہے گی, بتاؤں میں آپ کو. لیکن بشرطے کرنا ایسے ہے. ہمارے ذمے میں یہ بات نہیں کہ ہم لوگوں کے دلوں کو پھیر دیں, یا میرے ذمے اللہ نے لگایا میرے 10 لوگوں کو ضرور ہدایت دینی ہے, ورنہ میرے نجات نہیں. کس نے کہا یہ؟ کوئی تعداد ہے؟ نہیں. بعض لوگ دعوت دیتے ہیں, ان کے مرنے کے بعد لوگ دعوت قبول کرتے ہیں, زندگی میں کوئی قبول نہیں کرتا. تو قصور تھا ان کا کوئی قصور؟ کامیابی, ناکامی, کمال, یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہمارے ہاتھ, ہمارے ذمہ کیا ہے؟ صحیح راستہ کون سا ہے, شرعی راستہ کون سا ہے, ہم نے وہ اپنانا ہے. رزلٹ, نتیجہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. اگر راستہ ہی غلط ہے تو نتیجہ کیا ہے؟ آٹومیٹکلی غلط ہی نتیجہ ہے حقیقت. لیکن راستہ صحیح ہے, نتیجہ آج نہیں مل رہا, تو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. لیکن یہ یقین ہے جب راستہ صحیح ہے, انبیاء کا راستہ ہے, صحیح راستہ اختیار کیا ہے دعوت کا, تو واللہ ناکامی کبھی نہیں ہوگی. بعض دائی پریشان ہوتے کہ یار دعوت قبول نہیں ہوتی, لوگ سنتے نہیں ہے, تو کس نے کہا ہمیں لوگوں کو سنانا ہے؟ کس نے کہا کہ زیادہ لوگوں کو سنانا ہے؟ کس نے کہا کہ پوری دنیا کو ہمیں تبدیل کرنا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سکے چاچا کو, پیارے چاچا کو تبدیل نہ کر سکے, ان کو ہدایت نہ دے سکے. ہم کون ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ لیکن راستہ ہمارے جو ذمہ لگائے گئے, وہ راستہ کون سا ہے؟ کیا ہم اس راستے پر قائم ہیں کہ نہیں؟ سوال یہ ہے بس. میرا کسی جماعت کے تعلق سے یا شخص کے تعلق سے سوال نہیں کیا جائے گا مجھ سے کہ وہ کس راستے پہ تھا اور جماعت کس راستے سے, آپ کہاں پہ تھے. یہ کیا جائے گا مجھے؟ یہ سوال کیا جائے گا, تم کس راستے پہ تھے؟ ماذا اجبتم المرسلین, رسولوں کو کیا جواب دیا؟ رسولوں کی دعوت کیا تھی؟ منہج الانبیاء فی الدعوۃ الی اللہ کیا تھا؟ بغیر علم کے ممکن ہے جاننا؟ میں کیوں علم کی بار بار کرتا ہوں؟ میرے بھائی بنیاد علم ہے, ہر خیر کی بنیاد علم ہے. جو علم سے محروم ہے وہ ہر خیر سے محروم ہے. اگلی حدیث, حدیث نمبر 6. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, سيدنا ابو هريره رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من 3. جب آدم کی اولاد مر جاتی ہے, جب آدم کا بیٹا مر جاتا ہے, اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، یعنی دنیا سے اس کا عمل کا تعلق باقی نہیں رہتا. جیسے وہ شخص دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا عمل بھی اس کے جانے سے بند ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے. الا من ثلاث، سوائے تین چیزوں کے، یعنی ان تین چیزوں سے مرنے کے بعد بھی اس کا عمل باقی جاری رہے گا، یعنی نیک اعمال مرنے کے بعد بھی کرنا ممکن ہے. عجیب بات ہے کہ نہیں؟ مانا عمل عامل سے ہوتا ہے نا، فعل فاعل سے ہوتا ہے، فاعل تو ہے نہیں، تو فعل کیسے باقی رہے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. تین چیزیں کون سی ہیں جو مرنے کے بعد بھی کسی شخص کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں، اور نام اعمال میں مرنے کے بعد بھی یہ نیکیاں لکھی جائیں گی اور عمل صالح کی شکل میں لکھی جائیں گی؟ صدقہ جاریہ، نمبر ایک صدقہ جاریہ، صدقہ اللہ تعالی کے نام پر اللہ کے لیے کسی کی مدد کرنا، کسی کو فائدہ پہنچانا، وسیع لفظ صدقہ کا، چاہے وہ پیسوں کی شکل میں ریال روپیہ، چاہے وہ گھر کی تعمیر کی شکل میں ہو، یتیم خانے کی تعمیر کی شکل میں ہو، کنواں کودنے کی شکل میں ہو، مسجد کی تعمیر کی شکل میں ہو، کوئی بھی خیر کا کام ہو. جاریہ کیا معنی ہے؟ جو لمبے عرصے جاری رہے، صدقہ جاریہ. کیونکہ بات کیا ہو رہی ہے کہ مرنے کے بعد اس کا عمل جاری رہے گا جیسے کہ وہ خود ابھی کر رہا ہے. کیا خیال ہے؟ ایک شخص روزانہ 10 روپے کسی مسکین کو دیتا ہے، زندہ ہے تو دے رہا، لکھا جا رہا ہے کہ نہیں؟ اب وہ مر گیا ہے، ختم ہو گیا، 10 روپے دے رہا ہے نہیں دے رہا؟ نہیں دے رہا نا، چلے گا دنیا سے. صدقہ جاریہ کا معنی یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی گویا کہ وہ ابھی بھی دے رہا ہے. کیسے ممکن ہے؟ جب تک کہ وہ چیز جو اس نے اللہ کے لیے، شرط ہے صدقہ سے مراد اللہ کے لیے، خلاص نیت کے ساتھ، صرف اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں کوئی ایسی چیز بنا کے گیا ہے یا چھوڑ کے گیا ہے جو اس کے مرنے کے بعد وہ چیز باقی ہے. 10 روپے دیے، دن چلا گیا، وقت گزر گیا، 10 روپے خالی گیا، ختم ہو گیا نا، یہ جاریہ نہیں ہے. صدقہ ضرور ہے، جاریہ نہیں ہے. جاریہ کیا ہے؟ جو جاری رہے. مسجد کی تعمیر ہوئی، بعض مساجد کو 100 سال ہو گئے کہ نہیں، ابھی بھی قائم ہے کہ نہیں؟ جس نے تعمیر کی، مرنے کے 100 سال بعد بھی اس کے نام اعمال میں روزانہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں، صدقہ جاریہ ہے. جسے پانی کا کنواں کھدوایا، جتنی لوگ اس کنویں سے پانی پیتے ہیں اور جب تک پیتے رہیں گے، جب تک یہ کنواں موجود ہے، اس کے نام اعمال میں گویا کہ وہ روزانہ لوگوں کو دنیا میں بیٹھ کر پانی پلا رہا ہے. جاریہ، صدقہ جاریہ ہے. او یا دوسرے نمبر پہ علم ينتفع به، یا ایسا علم پیچھے چھوڑ کے گیا ہو جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، نفع بخش ہو، جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے. وہ تو مر گیا، چلا گیا دنیا سے، کیا علم ہی کبھی مرتا ہے؟ علم کبھی نہیں مرتا، علم ہمیشہ رہتا ہے، تا قیامت رہتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو مرے ہوئے صدیاں گزر گئی، 1200 سال تقریباً گزر گیا ہے. صحیح بخاری آج تک ہے کہ نہیں؟ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ کسی کی عمر اتنی لمبی ہو سکتی ہے کہ 1200 سال عمر ہو؟ چاہے آپ اسمارٹ فون میں اب صحیح بخاری کی کوئی حدیث پڑھیں، چاہے کتابی شکل میں، چاہے کسی کاغذ میں، فوٹو کاپی میں، کسی بھی ذریعے سے آپ پڑھتے ہیں، آپ یہاں پہ حدیث پڑھ رہے ہیں، امام بخاری کو قبر میں اس کا اجر مل رہا ہے. رواح البخاری رحمۃ اللہ علیہ، کتنے لوگ کہتے ہیں دنیا میں؟ 16 سال کی محنت حدیث کے لیے انہوں نے کی اور اس پر 1,000,000 درہم خرچ کر لیا. سفر میں اور کام نہیں کرتے تھے, یہی کام کرتے تھے. پروفیشنل محدث اگر کوئی ہوتے تو ایسے ہوتے ہیں. ہم پروفیشنل ڈاکٹر, ہمارا پروفیشن ہوتا ہے نا, ڈاکٹر ہے کوئی, انجینئر ہے کوئی, ہمارے اور پروفیشن ہے. لگتا ہے وہ پیدا اسی کام کے لیے ہوئے ہیں. سبحان اللہ, یتیم ہے, بچپن سے ہی سر سے والد کا سایہ, والد کا جو محبت ہے, جو پیار ہے, جو سپورٹ ہے, جو مدد ہے, وہ بچپن سے ہی چلی گئی. لیکن والد نے جو کمایا اپنے بچے کے لیے چھوڑ کے گیا. اس بچے کو مرنے سے پہلے ایک نصیحت کر کے گئے کہ بیٹا یاد رکھنا, یہ 1,000,000 10,00,000 درہم ہے, اس میں 1 درہم بھی حرام کا نہیں ہے. میری زندگی شبہ بھی نہیں ہے. زندگی کی کمائی ہے یہ ساری, تاجر تھے. بیٹا دیکھنا کہ آپ نے اس حلال مال کو کہاں پہ لگانا ہے. 10 سال کی عمر سے امام بخاری گھر سے نکلتے ہیں, سفر کرتے ہیں حدیث کے لیے. ہم نے کس عمر میں سفر کیا حدیث کے لیے؟ کیا خیال ہے؟ 10 سال کی عمر میں. کہاں ہے بخارا اور کہاں ہے مدینہ؟ جہاز بھی نہیں ہے, آگ بوٹ یا شپ بھی نہیں ہے, اونٹ ہیں, شدید سردیاں ہیں یا شدید گرمیاں ہیں, لمبا سفر ہے اور چھوٹا سا بچہ اپنے گھر سے نکلتا ہے علم حدیث کے لیے. 10 لاکھ تو لگا لیے, 1,000,000,000 درہم اگر اللہ کے راستے میں حدیث کے لیے خرچ نہ کرتے تو کہاں خرچ ہوتے؟ خود کھاتے, بیوی بچے کھاتے, ان کی اولاد کھاتی, ان کی اولاد کھاتی. 2 جنریشن چل سکتے ہیں, 3 جنریشن لے لے آپ, 4 جنریشن لے لے آپ, ختم ہو گیا, ختم ہو گیا. کوئی نام نشان باقی رہتا ہے؟ ان کے زمانے کے کتنی بخاری تھے, آج بھی کتنے بخاری ہیں. بخاری بخارا جگہ کا نام ہے. صرف ایک امام بخاری کیوں جانتے ہیں ہم؟ باقی لاکھوں کہاں گئے ہیں یا کہاں ہیں؟ کیونکہ جو باقی لاکھوں لوگ ہیں انہوں نے وہ کام ہی کہ جو اس ایک شخص نے کیا ہے. لاکھوں لوگ دین کے نام پہ کماتے ہیں اور بہت کم لوگ ایسے اکا دکا کو ملیں گے جو اس دین کے لیے خرچ کرتے ہیں, اور وہ بھی صرف اللہ کے لیے. نتیجے کے انتظار نہیں کرتے, ہمیں کیا ملتا ہے دنیا میں, کیا نہیں ملتا, کوئی پرواہ نہیں ہوتی. جس شخص کے 16 سال ایسے گزرے ہوں کہ رات کو 20 مرتبہ رات کو بیدار ہو کر اٹھتے, دیا جلاتے, کچھ لکھتے, پھر سو جاتے, پھر اٹھتے, پھر دیا جلاتے. یہ بٹن بھی نہیں ہمارے, آج کل تو الیکٹرانک معاملہ ہو گیا نا سارا, بٹن دبائیں, ریموٹ کنٹرول والے بھی مسئلے آ گئے, اے سی ریموٹ کنٹرول سے بند کریں چلائیں, اب لائٹیں بھی ریموٹ کنٹرول والی آ گئی ہیں. دیا جلانا جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اندھیرے میں دیا جلانا, پھر کچھ لکھنا, پھر کیا لکھتے تھے یہ؟ ایک مرتبہ اپنے جو کاتب ہیں جو حدیث لکھتے ہیں ان کے شاگرد بنے, ان کے مہمان بنے, اپنے شاگرد کے, شاگرد خاص کے. تو نے کہا دیکھا کہ رات کو امام صاحب اٹھتے ہیں, دیا جلاتے ہیں, کچھ لکھتے ہیں, پھر سو جاتے ہیں, لیٹ جاتے ہیں, پھر اٹھتے ہیں. کہتے میں نے نوٹ کے 20 دفعہ اٹھیں گے رات کو تقریباً. صبح میں نے پوچھا امام صاحب یہ کیا ہو رہا ہے, خیریت تو تھی رات کو, طبیعت ٹھیک تھی؟ کہ طبیعت تو ٹھیک تھی لیکن ایک حدیث تھی, اس حدیث میں سے جو اہم پیغام تھے, مجھے بار بار کوئی نیا پیغام یاد آ جاتا تھا, میں اس حدیث کو دہرا رہا تھا, جو ہی پیغام یاد آ جاتا تھا کوئی فائدہ اخذ کرتا تھا, تو میں نے کہا اس کا نوٹ کر لوں, صبح اٹھ کے پھر بھول جاؤں گا میں. جس بندے کی زندگی 16 سال ایسے گزری ہو, رات میں 20 مرتبہ اللہ کے لیے بیدار ہوتے ہوں, تو اللہ تو اس کا عمل ضائع کر دے گا. 12 صدیاں گزر گئی ہیں, 12 سال نہیں, 1200 سال گزر گئے ہیں, آج بھی امام بخاری جیسی کوئی کتاب اس دنیا میں آ نہ سکی. قرآن جیت کے بعد کوئی کتاب ہے جانتے ہیں آپ؟ اصح الکتب فی هذه الدنیا بعد کتاب اللہ سبحانہ وتعالی. یہ اعزاز تھوڑا ہے, پیسہ تو ہم کھا جاتے ہیں, امام بخاری بھی اگر چاہتے تو وہ بھی کھا لیتے جیسے ہم کھا رہے ہیں ہم کھاتے ہیں، لیکن انہوں نے ایسا کام کیا جو واللہ ہی قسم کھا رہا ہوں میں ایسے کئی ملین درہم دے کر بھی وہ نہ کما سکتے ہوتے. صحیح بخاری آج تک موجود ہے، انشاءاللہ تعالی قیامت رہے گی اور لوگ اس عظیم کتاب سے فائدہ بھی اٹھاتے رہیں گے اور امام بخاری کے لیے دعا رحمت بھی کرتے رہیں گے رحمت اللہ علیہ. تو دوسرا ہے علم انتفع به، اور علم انتفع به کے لیے اگر آپ عالم نہیں، اور ہر بندہ عالم نہیں ہوتا، ہر بندہ مصنف نہیں ہوتا، لیکن عالم کی مدد کرنا، علم کو پھیلانے میں ہاتھ بٹانا، آگے بڑھنا، جد و جہد کرنا، ایسے لوگ بھی ان علماء جیسے ہو جاتے ہیں. اب صحیح بخاری تو صحیح بخاری امام بخاری نے لکھ دی ہے، اب جو اس صحیح بخاری کو پرنٹ کر رہا ہے اور اس کو لوگوں تک آسانی سے پہنچا رہا ہے وہ بھی اس خیر میں شامل ہے، ان کے بھی صدقہ جاری ہے. پتہ ہے تو اگر آپ عالم نہیں ہیں آپ طالب علم بنیں، طالب علم نہیں ہیں تو آپ کوشش کریں اور مدد کریں علم کے قرآن اور سنت اور سلف صالحین کے منہج کی، اس عظیم منہج کی نشر و اشاعت میں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس خیر سے کبھی محروم نہیں کرے گا. تیسرا ہے اولد صالح يدعو له، یا ایسی اولاد جو صالح ہو جو اس کے لیے دعا کرتی رہے. پیسہ سب کے پاس ہیں صدقہ جاریہ کریں، عالم بھی سب نہیں ہے کہ وہ کچھ علم پیچھے چھوڑ کے جائیں، تو اولاد تو تقریباً اکثر لوگوں کی ہے نا، نہیں تو وہ اولاد جو اپنے والدین کے لیے ان کے مرنے کے بعد دعا کرتی رہتی ہے، یہ بھی ایسا عمل ہے جو مرنے کے بعد انسان کے لیے اللہ تعالیٰ جاری کر دیتا ہے. مر چکا ہے، ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں، مٹ چکی ہیں دنیا سے، نام بھی شاید نہیں رہا اس کا، لیکن اس کی اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے. اولاد سے مراد اس کی اپنی اولاد ہو، یا پوتے ہو، یا دھوتے ہو، یا ان کی اولاد ہو، جو بھی آپ کا نام لے کے آپ کے لیے دعا کرتا ہے، چاہے وہ آپ کے اولاد میں بھی میں سے نہ ہو، عام مسلمان بھی اس بھائی کا دعا کر سکتا ہے، تو میت کو انشاءاللہ اس کا فائدہ ملتا ہے. لیکن کیونکہ اپنی اولاد اپنی قسم سے ہوتی ہے، آپ کی تربیت سے ہوتی ہے، اس لیے صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے. ہم جو دعا کسی اور کے لیے کرتے ہیں اسے دعا ایک مرتبہ ہوتی ہے بس، لیکن جو اپنی اولاد کی دعا ہو تو صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے. وہ ہمیشہ کے لیے ایک، جب تک دعا کرتے رہیں گے ہمیشہ کے لیے میت کے لیے نیک و صالح عمل کا درجہ لے لے گا. اور یہ بھی یاد رکھیں بچوں کی اصلاح، بچوں کا صلاح، کبھی والدین کے مرنے کے بعد ان کو اجر ملتا رہتا ہے. ایسے دعا کرتے رہتے ہیں بچے، کیونکہ آپ کی ہدایت سے، وہی ہدایت والی بات، آپ کی اچھی تربیت سے وہ ہدایت یافتہ ہو گیا، اب آگے وہ جتنی بھی اس خیر کو پھیلا رہا ہے تو مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا فائدہ مل رہا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ من دعا الی ہدن کی حدیث میں قید نہیں ہے کہ زندگی میں مرنے کے بعد، تو آپ کی وجہ سے، آپ کی دعوت کی وجہ سے اگر کوئی ہدایت پا لیتا ہے، آپ مر جاتے ہیں، اب اس شخص نے کسی اور کو ہدایت دی ہے، اب اس کو اجر ملے گا، اور دونوں کا اجر اس کو ملے گا جس نے پہلے کو ہدایت دی ہے، ہدایت کی طرف بلایا ہے. سبحان اللہ. تو آپ دیکھ سکتے ہیں صحابہ کرام کتنا اجر مل رہا ہے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اجر مل رہا ہے. سبحان اللہ. اس لیے مقام محمود کس کا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کیونکہ باقی ادیان رک گئے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی وفات کے بعد ان کا جو قوم تھی ان کے لیے، ان کی جو دعوت تھی باقی رہی، پھر دوسرے نبی آئے منسوخ ہو گئے، توحید اور جو اہم پیغام تھے وہ باقی رہے، پھر اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام آئے، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے، پچھلے منسوخ ہوتی گئی. لیکن دین اسلام واحد دین ہے، اور اللہ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت واحد دعوت ہے جو تا قیامت رہنے والی ہے. اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی اور شریعت ہوگی. تو جو بھی دعوت اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، جو بھی فرض کے راستے اختیار کر رہے ہیں، صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں، سب کا اجر و ثواب اللہ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہا ہے. حدیث نمبر 7. اگلے حدیث میں جلدی سے بتا دیتا ہوں. حدیث نمبر 7 ہے. وعن انس رضی اللہ عنہ, انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, قال قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, من خرج فی طلب علم فهو فی سبیل حتی یرجع. رواہ ترمذی. جو طلب علم کے لیے گھر سے نکلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہوتا ہے, یعنی جہاد میں ہوتا ہے, یہاں تک کہ وہ واپس نہ آ جائے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے, سندن ضعیف حدیث ہے. اور امام ترمذی فرماتے, رواہ بعضهم فلم یرفعه, اور بعض صحابہ نے اس روایت کی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچا ہے. تو موقوف صحیح ہم کہہ سکتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ کہتے ہیں کہ حدیث ہے, اثر تو ہو سکتا ہے لیکن حدیث نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, یہ حدیث اللہ کے پیارے پیغمبر انس فرماتے ہیں, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع. جو طلب علم کے لیے گھر سے نکلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہوتا ہے, کب تک؟ جب تک واپس گھر نہیں لوٹتا. تو یہ سارے کا سارا وقت جو اس نے باہر گزارا ہے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے. اس کی معنی یہ ہے, یہ حدیث جو ہے سند ضعیف حدیث ہے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ روایت ہے, یعنی روایت کیا گیا لیکن یہاں پر جو امام صاحب امام نووی کے نزدیک صحیح ہے, اس لیے انہوں نے بھی یہاں پہ حدیث کہا ہے. تو حقیقتا جب حدیث ضعیف ہو جائے پھر یہ کہا کہ روایت کیا گیا, سخت تضعیف سے کہا جاتا ہے. تو میں ان کو قول یہاں پہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا, ورنہ یہ روایت امام البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ضعیف روایت ہے. اس میں دیکھیں موقوف کی حد تک امام ترمذی نے بھی کہا ہے بعض روایت کی, لیکن رفع نے کیا وسلم تک نہیں پہنچایا. تو اگر ہم کہیں اثر ہے یہاں تک بات ممکن چل جاتی ہے کیونکہ اس کا معنی درست ہے. معنی کے اعتبار سے سندن آپ سلم کو حدیث کیا نا تو یہ ضعیف ہے, درست نہیں ہے. اور پھر اگلی حدیث تھوڑی سی لمبی حدیث ہے, انشاءاللہ اگلے درس میں اسی سے انشاءاللہ ابتدا کریں گے. بڑی خوبصورت بڑی عظیم حدیث ہے علم کی فضیلت کے تعلق سے. اکثر دعات جو اس حدیث کو بیان کرتے ہیں اور اس میں بہت سارے پیارے اور اچھے پیغام ہیں. اگلے درس میں انشاءاللہ یہاں سے آغاز کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.